الرحمن الرحیم. الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 12ویں پارے کے دوسرے پاؤ سے ہوا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اللہ کی توحید کا پیغام دیا اور قوم سے کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں رحمت کی بارشیں دے دے گا، استغفار کی برکت سے تمہاری قوت اور طاقت میں بھی اللہ اضافہ فرمائیں گے. قوم کہنے لگے، ہو تمہاری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تم یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ لگتا ہے ہمارے معبودان باطلہ کا اثر تم پہ ہو گیا ہے، اس لیے تم بھیکی بھیکی باتیں کر رہے ہو. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، تم اور اپنے معبودوں کو مل کر کچھ بھی کر لو، میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اس قوم نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نہ مانی تو اللہ کی پکڑ آئی. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، انہوں نے بھی اللہ کی توحید کا پیغام دیا اور قوم کہنے لگے، صالح، تو اس سے تو ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھی کہ یہ ہونہار نوجوان ہے، قوم کا نام روشن کرے گا اور اس سے قوم کو ترقی ملے گی، یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کا پیغام دے رہا ہوں اور یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک اونٹنی ہے، معجزہ ہے. لیکن قوم نے اس کے ساتھ بھی زیادتی کی اور قوم کو اللہ رب العزت نے ہلاک کیا. حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فرشتے انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا بیٹا اس بڑھاپے میں میری بیوی بھی بانج جو چکی ہے، بوڑھی ہے، اور جب پردے کے اندر بیوی بھی بات سن رہی تھی تو اس نے حیرت سے یوں ہاتھ مارا اپنے ماتھے پر کہ ہماری اولاد اس عمر کے اندر ہوگی. فرمایا، ہاں اللہ رب العزت کی شان ہے، اللہ اپنی قدرت سے تمہیں اپنی اولاد اپنے ہاں سے اپنی قدرت سے تمہیں اللہ اولاد دینا چاہ رہا ہے. اور پھر ان فرشتوں نے فرمایا کہ ہماری مہم کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ قوم لوط کو ہلاک کرنا مقصود ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہاں تو حضرت لوط بھی ہیں. فرمایا، ہم انہیں بچا لیں گے اور اس کے قوم کو ہم نے ہلاک کرنا ہے. یہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں فرشتے تھے اور اس قوم کی بری عادت تھی قوم لوط کی کہ یہ اپنی شہوت کو مردوں سے پورا کیا کرتے تھے. تو جب یہ نوجوان وہاں پہنچے تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے، پہچانا نہیں کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، مہمان سمجھا. لیکن خوف بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم کو پتہ چل جائے اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے کہیں شرمندہ نہ کریں. تو اللہ کے ان فرشتوں نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور ہم اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر اس پوری بستی کو اللہ نے اوپر اٹھایا اور زمین پہ پٹخ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی جس پر نشان زدہ تھے کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. یوں اس بے حیا قوم کو اللہ رب العزت نے نیست و نابود کیا. قوم شعیب کا تذکرہ ہے، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو اللہ کی توحید اور امانت اور دیانت کا سبق سکھایا، ناپ تول میں کمی اور زیادتی نہ کرو، اس کا کمی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو. قوم نے کہا، شعیب، جب تک تو نماز کی بات کر رہا تھا سمجھ میں آ رہی تھی، اب تو ہمارے معاملات کے اندر بھی دخل اندازی لے کے کرنے لگا ہے. یہ ہمارا معاملہ ہے، معاملات جیسی مرضی ہم چلائیں، ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں، اپنی محنت سے خرچ کریں گے، جیسا چاہے ہم اپنے معاملات کو اختیار کریں گے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو سمجھایا. قوم کہنے لگی، شعیب، اگر تیرے خاندان کا خیال نہ ہوتا تو یہ پتھروں سے ہم سنگسار کر دیتے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑے منادان ہو، تمہیں میری قوم کا احترام موجود ہے اور اس اللہ کا احترام اور اس کا لحاظ نہیں ہے جس کا میں نبی بنا کر یہاں بھیجا گیا ہوں. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کو بھی اللہ نے ہلاک کیا. فرمایا، ہم نے ان پہ زیادتی نہیں کی، انہوں نے خود اپنی بدعمالی کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کیا. پھر آخرت کا تذکرہ ہے، شقی اور سعید کی دو تقسیم ہوں گی، شقی بدبخت بد نصیب، اعمال میں کوتاہیاں کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، وہ جہنم کا اینا بنیں گے. سعید اللہ کے فرما بردار اطاعت شعار، اللہ رب العزت انہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرمائیں گے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، ایمان والو، کبھی تم کسی ظالم کا ساتھ اور حمایت نہ کرنا، ورنہ جو ظالم کو آگ چھو گی کہیں وہ آگ تمہیں بھی اور عذاب تمہیں بھی نہ چھو لے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، قوموں کی ہلاکت اس وقت ہوا کرتی ہے جب قوم میں خیر اور نیکی کی طرف اور برائی سے روکنے والے ختم ہو جائیں۔ دو بڑے سبب ہیں قوموں کی ہلاکت کے، ایک جب قوم اسراف اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اور دوسرا اس قوم کے اندر کوئی گناہوں سے روکنے والا بھی موجود نہ ہو، پھر اللہ رب العزت اس قوم کے ہلاکت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا، یہ سارے قصے ہم نے آپ کو بتائے کہ یہ آزمائش انبیاء کے ساتھ آتی رہی ہیں، آپ پر بھی عابد آ رہی ہیں، آپ ثابت قدم رہیں، ہمت سے کام لیں، تاکہ ان واقعات سن کر آپ کی اور آپ کی امت کو ہمت اور حوصلہ ملے کہ یہ دنیا کا حصہ ہے، اہل دین اور اہل حق پر اس قسم کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اسی نام سے یہ سورت ہے، یوسف علیہ السلام کے نام سے، اور اللہ نے فرمایا یہ بڑا شاندار قصہ ہے، احسن القصص، جس کو یہ قرآن کا واحد قصہ ہے جو پوری ترتیب اور مرتب انداز کے اندر ہے، ورنہ قرآن کے اندر جتنے قصص ہیں وہ سب ٹکڑوں ٹکڑوں میں قرآن کے اندر تقسیم ہے، لیکن یہ قصہ پورا کا پورا ایک ہی سورت کے اندر محفوظ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھی کہ ان کے ابا اور ان کی اماں، جو ستیلی ان کی اماں تھی، وہ ان کے سامنے سجدہ کر رہی ہیں، وہ دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت اپنے ابا کو اس خواب کو بتایا، تو ابا نے بتایا کہ بیٹے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا بھائیوں کے سامنے، یہ دونوں چھوٹے بھی تھے اور ان کی اماں کا انتقال بھی ہو چلا تھا، تو فطرتاً چھوٹوں کے ساتھ تعلق ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت حسن کی بیٹی سے پوچھا گیا کہ چھوٹوں سے محبت کیوں ہوتی ہے، فرمایا جب تک چھوٹا بڑا نہ ہو جائے اس سے محبت ہوتی ہے، غائب حاضر نہ ہو جائے اس سے محبت ہوتی ہے، بیمار صحت مند نہ ہو جائے اس سے محبت ہوتی ہے، تو فطرتاً چھوٹوں سے محبت اور تعلق ہوتا ہی ہے۔ حضرت کے ان کے والدین کا محبت اور تعلق زیادہ تھا، لیکن بھائیوں میں حسد آ گیا اور بھائیوں میں دلوں میں برائی آ گئی، اور حسد بھی عجیب بلا ہے، بھائیوں کے اندر بھی آ جائے تو وہ بڑے بڑے جرم پر آدمی کو آمادہ کر دیتی ہے۔ انہوں نے چاہا کہ اس بھائی کو کس طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے، طے یہ کیا کہ اسے پھینک دیتے ہیں، کنویں میں ڈال دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، ابا کے ہاں اپنا مقام بنا لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، انہوں نے کنویں میں ڈالا، ادھر سے ایک قافلہ آ رہا تھا، وہ قافلے والے آئے اور انہوں نے کنویں کے اندر پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، ڈول کو پکڑ کر اوپر آ گئے، انہوں نے مصر میں جا کے اسے فروخت کر دیا، اور بیدار مصر کے اندر اس کو خریدنے والا مصر کا وزیر خزانہ تھا جو بے اولاد تھا، اس نے اس بچے کو لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے اپنے پاس اچھے طریقے سے رکھو۔ پھر یہ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر کے بھی حسین تھے، باطن کے بھی حسین تھے، جوان ہو گئے، لیکن وہ عورت فتنے کے اندر مبتلا ہو گئی، گناہ کی دعوت دینے لگی۔ ہاں میرے عزیزو، جہاں مرد عورت اکٹھے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے تیسرا وہاں غیر، جہاں غیر مرد اور غیر عورت اکٹھے ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں تیسرا شیطان ہوگا۔ اس لیے اللہ نے ایسی شریعت دی ہے اپنے نبی کو، جہاں راستہ بتایا، جہاں پردہ حائل کر دیا، مرد الگ عورت الگ، دفتر ہو یا فیکٹری، کارخانہ ہو یا بازار، جہاں بھی مرد عورت کا اختلاط ہوگا، تباہیاں اور بربادیاں ہوں گی، جس کے نتیجے میں بنے بنائے گھر اجڑ جائیں گے، بنے بنائے گھر آباد برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ مخلوط زندگی سے عورتوں کی زندگیاں بھی برباد ہوتی ہیں اور مردوں کی زندگیاں بھی برباد ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی فتنے میں مبتلا ہو گئی، جب جوان وہ اس کو دیکھا، جوان فتنے میں مبتلا ہو گئی، اس کو دعوت گناہ دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جس اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات کی ہیں، مجھے حیا آتی ہے اس کی نافرمانی کرتی ہوئی، کہ میں کیسے اس کی نافرمانی کروں۔ اس نے پھر زور لگایا، دروازے بند کر دیے اور ساری شکلیں، گناہ کی دعوت کی ساری شکلیں اختیار کر لی۔ یوسف علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے، جب بھاگے دروازے کھلتے چلے گئے، اس خاتون نے پیچھے سے پکڑا کھینچنا چاہا اپنی طرف، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی دروازے تک پہنچ گئے. جیسی باہر پہنچے تو وہاں عزیز مصر اس کا شوہر موجود تھا. اب اس کی بولی ہی بدل گئی، اس کا انداز ہی بدل گیا. کہنے لگا یہ ہے آپ کے حرم پہ حملہ کر رہا تھا اور آپ کے عزت پہ یہ نوجوان حملہ کر رہا تھا، اس کی سزا ہونی چاہیے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاک دامنی کا اعلان کیا کہ میں نے کوئی حرم نہیں کیا، اس نے زیادتی کی ہے. وہاں ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، ایسا دیکھو قمیض دیکھ لو، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف حملہ آور تھا، وہ اپنے آپ کو بچا رہی تھی. یوسف جھوٹا وہ سچی، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ پیچھے سے کھینچ رہی تھی. یوسف سچا ہے وہ جھوٹی، جب قمیض دیکھی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو سمجھ میں آ گیا کہ جھوٹی وہی ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا انک اذا کن عظیم، عورت جو اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس میں بگاڑ آ جائے معاشرے کے اندر تو فرمایا پھر اس سے بڑا مکر شیطان کا بھی مکر پھر اس سے چھوٹا ہے، اس کا مکر پھر سب سے بڑا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے چاہا کہ بدنامی سے بچا جائے تو اور اسے جیل میں ڈال دیا جائے، بلکہ اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب یہ بات بڑی سوسائٹی کے اندر مشہور ہو گئی اور لوگوں نے اس خاتون کو لان تان کیا اور ملامت کی کہ یہ فریفتہ بھی ہوئی ہے تو ایک غلام پر ہوئی ہے، اگر دل بھی دیا ہے تو ایک گھر کے غلام پر دیا ہے، کیسی ہے یہ عورت. لیکن اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور وہاں دعوت میں انتظام کرنے کے بعد پھل بھی رکھے اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں بھی دی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کام کے لیے باہر نکالا، جیسے ہی باہر نکلے تو وہ ایسی مبہوت ہو گئی کہ بجائے پھلوں پہ چھریاں چلانے کے اپنی انگلیوں پہ چھریاں چلا گئی. وقطعنا ایدیہن، جب خون بہنے لگا تو انہیں ہوش آیا، یہ کیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن دیکھ کر کہنے لگے قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، کوئی بہت بڑا فرشتہ ہے. ان ھذا الا ملک کریم، بڑا ہی معزز فرشتہ ہے. اب اس خاتون کو موقع ملا، یہ تو ہے جس پر میں نے اپنا دل دیا ہے، تو مجھے اس کے بارے میں ملامت کر رہی تھی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی، اے اللہ میں پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا جیل میں ڈال دوں گی اور وہیں سڑتا رہے گا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ جیل جانا برداشت ہے لیکن بے آبرو ہونا برداشت نہیں ہے، جیل جانا تنہائی برداشت ہے، بھوک جیل کی برداشت ہے، لیکن بے حیا اور بدکار اور گندا ہونا برداشت نہیں ہے، جیل کی تنگی برداشت ہے لیکن حیا کا جوہر دینا برداشت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان کے مکر سے انہیں بچایا. اس لیے کہا کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے، یوں کہا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے مصیبت میں مبتلا کیا ہے، معصیت میں مبتلا نہیں کیا. مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، اتنے خطرے کی بات نہیں، شکر ہے گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوا. مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں، معصیت میں یعنی گناہ میں گرفتار نہیں ہوا. تو یہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم فرمایا گناہ نہیں ہو سکتا، جیل کی کوٹری برداشت ہو سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، جیل کی اس کوٹری کے اندر بھی اپنے بلند کردار اور باپ کی اعلیٰ تربیت کا نقشہ اس کی زندگی میں تھا، اور مبارک زندگی جو گھر کی تھی اس کے اثرات اس نوجوان پر تھے. اس نے جیل کا ماحول بھی ایسا پاکیزہ بنا دیا اپنے اعلیٰ کردار اور اخلاق سے، سارے جیل والوں کو اپنے سے مانوس کر دیا، اپنے سے قریب کر دیا. وہاں دو شخص جو شاہی دربار کے لوگ تھے وہ بھی قید میں گرفتار تھے، جو وہاں کے باورچی خانے کے خدمت گزار تھے وہ بھی جیل کے اندر گرفتار تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ بڑا نیک آدمی ہے اور اطاعت شعار ہے اور اس کے چہرے پر ایمان نیکی کی چمک دمک ہے، تو انہوں نے اپنی خواب ان کے سامنے پیش کی اور کہا ہمیں یہ خواب آئی ہے، یہ خواب کی آپ ہمیں تعبیر بتائیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ مجھ سے مانوس ہیں، تو فرمایا خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے اللہ کا پیغام اللہ کی توحید سمجھائی، اور اللہ کا پیغام سمجھایا، انہیں آخرت کی زندگی سمجھائی، اور فرمایا کہ بہت سارے معبودوں کے بجائے ایک معبود وحاجت روا اور مشکل کشا ہے. یوں دل کے اندر بھی لوگوں کی آخرت سنوارنے کی محنت چل رہی ہے، پھر آخر میں خواب کی تعبیر بتائی، فرمایا تم میں سے ایک شخص آزاد ہو جائے گا، ایک پھانسی پہ لٹک جائے گا۔ جس پر پھانسی کی سزا کے بارے میں آئی تو اس نے کہا کہ میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے بھی کہہ رہے تھے، خواب کی تعبیر یہی ہے، آخر ہوا یہی، ایک کو پھانسی ہو گئی، ایک آزاد ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آئی اور اس کی خواب کی تعبیر کسی کو پتا کوئی نہیں، لیکن اس کو جاتے جاتے جو رہا ہو رہا تھا، یوسف نے کہا کہ ذرا باہر بتا دینا کہ ایک بے قصور بھی جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کی خبر بھی لے لو۔ لیکن وہ بھی بھول گیا۔ کئی سال گزر گئے، وقت کے بادشاہ کو خواب آئی، تعبیر کا مسئلہ درپیش آیا، تو اس نے کہا کہ مجھے جیل میں بھیجو۔ ایک نوجوان وہاں موجود تھا، خواب کی تعبیر کا بڑا ماہر تھا۔ جیسی وہ جیل میں آیا، کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات، یہ خواب آئی ہے، سات گائیں ہیں، وہ سات گاؤں کو گائیں کو کھا جاتی ہیں، یہ اس کی کوئی خواب کی تعبیر بتائیں۔ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ قحط والا زمانہ آنے والا ہے، اور اس کے بعد پھر سات سال کے بعد خوشحالی کا زمانہ آئے گا۔ اس لیے جب قحط کے زمانے سے پہلے تم اس بات کا اہتمام کر لو کہ جب گندم نکالو تو ان کو بالیوں سے نہ نکالو، بلکہ ان کو اندر رکھو، جتنا ضرورت ہے اس کو استعمال کرو تاکہ کیڑا نہ لگ جائے، اور یوں قحط کے زمانے کے اندر بھی تم ان کو گندم کو استعمال کرو، پھر خوشحالی اور فراوانی ہوگی۔ نہ صرف یہ ہے کہ خواب کی تعبیر بتائی، بلکہ انتظامی طور پر بھی بات سمجھا دی۔ وقت کے بادشاہ کے سامنے جب یہ بات گئی، بڑا متاثر ہوا اور اس کے دل میں ان کی عظمت بیٹھ گئی۔ فرمایا اسے جیل سے لے کے آؤ، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اب میں جیل سے نہیں آؤں گا جب تک کہ میرا معاملہ صاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نے باہر آ کے اللہ کا پیغام، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے۔ اس لیے کہ دائی کا اور دین کی خدمت کرنے والے کا کردار جب تک جلی اور خوبصورت اور صاف ستھرا نہ ہو تو اس کی دعوت مؤثر نہیں ہو سکتی، اور اس کے دعوت کے مثبت اثرات دنیا میں نہیں پھیل سکتے۔ اس لیے میرے کردار کے بارے میں جو دنیا والوں نے داغ لگانے کی کوشش کی ہے، میں چاہتا ہوں وہ پہلے صاف ہو جائے، ان خواتین سے پوچھا جائے میرے کردار کے بارے میں۔ ان کو دربار میں بلایا گیا اور ان سے پوچھا، انہوں نے کہا خطب کن نما حس حسل حق انراوت تو ان نفسی، حق بالکل واضح ہو گیا، ہم نے اسے بہت پھسلایا اور اسے بہت آمادہ کیا، لیکن یہ تو بڑا ہی پاک دامن ہے، بڑا ہی پارسا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ حاکم وقت کو بھی اور لوگوں کو بھی اور عزیز مصر کو بھی پتہ چلے کہ میں نے اس کے حرم میں خیانت نہیں کی ہے۔ اس لیے کہ خائن کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تین کردار ایسے ہیں، ایک عفت اور پاک دامنی، اور دوسری امانت اور دیانت، اور تیسری استقامت۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں، یہ آدمی کی شخصیت میں ہوں تو یہ کبھی دنیا میں ضائع نہیں ہوا کرتا۔ ایک امانت اور دیانت، دوسرا پاک دامن اور حیادار، اور تیسرا استقامت، مسلسل استقامت کا مظاہرہ۔ یہ وہ چیز ہیں جس سے ہر خوبیاں پھوٹتی ہیں، ہر کمال پھوٹتا ہے، ہر اچھائیاں اس سے نکلتی ہیں کہ یہاں دیانت بھی موجود ہے، یہاں استقامت بھی موجود ہے، یہاں پاک دامنی بھی موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ نے بلند مقام بھی نصیب فرمایا اور ایک بات سمجھائی کہ کبھی مصیبت آتی ہے بلندیوں پہ لے کے جانے کے لیے، کبھی ازمائش آتی ہے عروج دینے کے لیے، کبھی تکلیفیں آیا کرتی ہیں اونچا مقام دینے کے لیے۔ یہاں بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور بازاروں کے اندر فروخت ہوئے، دوسروں کے گھروں میں بے سہارا ہو کے پلے، لیکن اللہ رب العزت نے اب وقت کا حاکم بنا دیا، مصر کے حاکم بنے، اور ایسے منتظم بنے کہ وہاں جب مصر کے اندر جب قحط پڑنے لگا ان کے اطراف کے علاقوں کے اندر، تو لوگ غلہ لینے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے، مصر آیا کرتے تھے، اور یہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام غلہ تقسیم کیا کرتے تھے، تو ان کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ آپ نے جتلایا نہیں، بتلایا نہیں، غلہ بھی دے دیا، ان کی پونجی بھی ان کو واپس کر دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا تم چھوٹے بھائی کو نہیں لے کے آئے، آئندہ اس کو بھی لے کے آنا، ایک اونٹ غلہ تمہیں اور بھی دے دوں گا۔ جب یہ گھر گئے، کہا بڑا ہی اچھا آدمی ہے، غلہ بھی خوب دیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ رقم بھی واپس کر دی ہے۔ ابا سے کہا ابا بنیامین کو بھی ساتھ بھیج دیں، غلہ اور مل جائے گا۔ ابا نے کہا پہلے ایک لے کر گئے تھے وہ تم نے گم کر دیا، اب دوسرا بھی تم مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو، لیکن انہوں نے اصرار کر کے اس کو بھی لے گئے۔ اللہ کی شان آزمائش کی ایک شکل اور آ گئی، وہاں کوئی ایسی ترتیب بنی، ایسا نظام بنا کہ وہ وقت وہاں یہ کہہ دیا کہ اب جب تم انہیں غلہ دو تو جس چیز سے غلہ ڈالا تقسیم کیا جاتا ہے وہ بھی بنیامین کے سامان میں رکھ دو، اور قانون وہاں کا یہ تھا کہ جس کے سامان میں وہ چیز ملتی تو اسی کو گرفتار کیا جاتا، اور جب وہ ڈال دیا تو جب جانے لگے تو اعلان ہوا کہ کون تم میں سے ایسا ہے جس نے یہاں سے وہ پیمانہ چوری کیا ہے، سب نے کہا سامان دیکھ لیجئے، ہم نے تو نہیں کیا، دیکھا تو بنیامین کے سامان کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک ترتیب تھی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانے کی، فرمایا اب یہی یہاں ٹھہرے گا، تم چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم کیسے جائیں، ان کے ابا تو پہلی بھی رو رو کے ان کی بنائی ضائع ہو چکی ہے، اب اگر بنیامین بھی رہ جائے گا کس منہ سے جائیں گے۔ آخر وہ چلے گئے اور باپ کے سامنے یہ ساری کہانی ذکر فرمائی، باپ نے کہا یہ تمہاری باتیں ہیں، لیکن فرمایا قافلے والوں سے بھی پوچھ لو آپ کے بیٹے نے یہ کیا ہے۔ آخرکار باپ نے کہا جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو، بنیامین کی بھی منت کر کے اسے لے کے آؤ۔ جب دوبارہ آئے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ترس آیا، گھر کے حالات بتائے، ابا کی کیفیت بتائی، آپ نے انہیں بتا دیا کہ تم یوسف کو بھی جانتے ہو؟ انہوں نے آنکھیں اٹھائی تو دیکھا کہ یہ وہی یوسف تو نہیں ہے، کہا آپ یوسف تو نہیں ہے؟ کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بنیامین بھائی ہے، اللہ نے ہم پہ رحم فرمایا ہے، اور جاؤ اپنے ابا اما کو بھی ساتھ لے کے آؤ۔ وہ ابا اما کو بھی لے کے آئے، اور جیسی آئے تو انہوں نے سب نے سجدہ کیا۔ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی، سجدہ ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، سجدہ تعظیمی کی گنجائش تھی، سب نے سجدہ کیا۔ فرمایا یہی وہ خواب کی تعبیر ہے، سورج اور چاند بھی سجدہ کر رہے، ستارے بھی سجدہ کر رہے، لیکن اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی بلند کردار دیا کہ فرمایا آج کے بعد تم پہ کوئی وہ نہیں، الزام نہیں ہے، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پورا واقعہ اللہ کے نبی کے واقعے کے ساتھ بہت ملتا ہے کہ وہاں بھی قریشی بھائیوں نے آپ کو گھر سے باہر نکالا، آپ کو مارنا چاہا، آپ کو جلا وطن کیا، اور پھر ایک وقت آیا اللہ نے ان آزمائشوں سے نکال کر آپ کو مکہ کا حاکم بنائے، آپ مکہ میں فاتح بن کے آئے، اور جب فاتح بن کے آئے تو آپ نے فرمایا میں نے سب کو معاف کر دیا، میں نے سب کو معاف کر دیا، اسی سے بڑی مناسبت ہے۔ پھر فرمایا یہ سارا واقعہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، یہ نبی کی سچائی اور صداقت کی نشانی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ رات کا تذکرہ ہے، جس کی ابتدا میں اللہ کے کلام کی عظمت اور پھر اللہ کی توحید کے دلائل ہیں، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، آسمان اور آسمانوں سے بارشیں بیان بہانے والا، مختلف قسم کے غلات پیدا کرنے والا، لیکن یہ لوگ ہیں عذاب کو جلدی لے کے آتے ہیں، آپ انہیں بتا دیں عذاب کا علم میرے پاس کوئی نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے، ان سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کا دستور یہی ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت نہیں بدلتی، اسی کا تذکرہ فرمایا میں تمہیں اللہ کے توحید اور اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور پھر اللہ کی مخلوق اللہ کے سامنے اطاعت شعاری مظاہرہ کرتی ہے، اور فرمایا جس کی تم پرستش کرتے ہو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، فرمایا باطل تمہیں نظر آتا ہے، ابھرتا ہوا نظر آتا ہے، اوپر نظر آتا ہے، اس کا غلبہ نظر آتا ہے، لیکن اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کے اوپر سیلاب کے اوپر جھاگ ہے، یا سونے کو اگر آگ میں ڈالیں تو اوپر اس کی میل آ جایا کرتی ہے، باطل کی مثال ایسی ہے، اوپر تو آتی ہے لیکن یہ سب چیزیں ہٹا دی جاتی ہیں، ایسی باطل بھی ابھرتا ہے لیکن مٹ جایا کرتا ہے، حق انسانیت کے نفع کا سامان ہے، یہی دھرتی میں باقی رہتا ہے، اور اسی کا نظام، حق کا نظام دنیا میں چلتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا اللہ کے پیغام کو جو قبول کرے گا اللہ اس کے لیے بھلائی کا فیصلہ فرما رہے، اور جو اس کو قبول نہیں فرمائیں قبول نہیں کرے گا اللہ کے پیغام کو، اس کی پکڑ ہوگی، اور اپنی نجات کے لیے زمین سے بھرا فدیہ اور بدلہ بھی دے دے تب بھی وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے برا حساب ہے، جہنم ہے، برا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرما دی. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک.